السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے، وہ سوالات جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں ای میل کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم سوالات لیں گے۔ پہلا سوال جو میں جاوید صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ای میل پہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب، مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، تو کیا یہ نعرہ امت مسلمہ کے تصور سے متصادم نہیں ہے؟
یہ امت مسلمہ بحثیت ایک سیاسی تصور کے، یہ ہمارے ذہنوں میں تو موجود ہے لیکن وہ واقعے میں کہیں نہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت آخری سلطنت تھی، اس کے بعد نیشنل سٹیٹ یا قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا۔ قومی ریاست کا یہ تصور پیدا تو مغرب میں ہوا، بلکہ معاہدہ دفالیہ کے بعد ہی، جب ہولی رومن امپائر یا مقدس رومی سلطنت ختم ہو گئی اور وہاں کی مختلف ریاستوں کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی قومیت کی بنیاد پر اپنی شناخت کا اظہار کر سکتی ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ تصور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو پورے عالم میں قومی ریاست کے تصور ہی کو اختیار کر لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے۔ جب آپ قومی ریاست کے تصور کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ قومی ریاست آپ کی محبت کا مرکز بھی بنتی ہے، آپ کے تعلق کا مرکز بھی بنتی ہے، آپ کی ترقی، آپ کی بہبود، وہ بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو اجتماعی نظم وجود میں آتا ہے وہ آپ کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ اچھی توقعات بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پھر لوگوں کی ایک ناگزیر مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس قومی ریاست کے ساتھ محبت پیدا کرے۔ تو ہمارے ہاں بھی اسی ضرورت کے تحت یہ بات کہی جاتی ہے۔
اس میں کوئی دینی قباحت نہیں ہے؟
اس میں کوئی دینی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو مذہب بتائے گا یا دین بتائے گا وہ یہ ہے کہ کوئی ریاست، خود میں، میرے والدین، اعزاء، اقربا، میرے قریبی تعلقات، میرا کاروبار، ریاست تو پھر بعد کی چیز ہے، یہ قریب ترین چیزیں بھی، یہ حق و باطل کا معیار نہیں بن سکتی۔ یعنی سب سے پہلے امت مسلمہ، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے فلاں، میری ماں، میرا باپ، میرے رشتہ دار، یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر حق اور باطل کا معاملہ آ جائے۔
یعنی سب سے پہلے حق ہوگا، حق
تو سب ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، یعنی مذہب جس مقام پر کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حق، سچائی، صداقت، یہ ہونی چاہیے۔
ٹھیک،
یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اولیت کا حق حاصل ہے اور اسی کو خدا نے اولیت دی ہے۔ یہ ایک مسیحی کے لیے بھی ہے، یہ ایک بدھ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ تو انسانیت کا شرف اسی میں ہے کہ حق، صداقت اور سچائی، یہ ایک اولین چیز بنے۔ قرآن مجید نے اس کو دو صورتوں میں، نساء میں اور مائدہ میں، بالکل معیار بنا دیا ہے آپ کے ایمان کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی کتاب جو اسلام پر لکھی ہے تو اس میں اس کو ایمان کے تقاضوں میں بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیام بالقسط۔ اب یہ دیکھیے نا کہ سورہ نساء میں کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، حق اور انصاف کے علمبردار بن کر رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اس کے بعد اگرچہ وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے۔ اب قومی سطح پر دیکھیے، سورہ نساء میں تو یہ بات کہی، سورہ مائدہ میں یہی بات کہہ کے کہ قوامین للہ شہداء بالقسط، ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ آگے کیا کہا، ولا یجمنکم شنان قوم اللہ تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی عدل، انصاف اور حق کے خلاف بات کرو، ہر حال میں عدل کو اختیار کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ تو گویا بین الاقوامی معاملات میں بھی اسی کو معیار بنا دیا، انفرادی معاملات میں بھی اسی کو معیار بنا دیا۔ تو قیام بالقسط ایک بندہ مومن کے ایمان کے تقاضوں میں سے، یعنی اس نے سچائی کی گواہی دینی ہے ہر حال میں۔ تو پہلی بات تو جو مذہب کہے گا، جو اعلیٰ اقدار کہیں گی، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے سامنے اصل چیز یہ ہونی چاہیے۔
ٹھیک،
اس کے بعد اس کے دائرے کے اندر، یعنی کوئی حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اپنے اعزاء کو بھی قریب محسوس کروں گا، میں اپنے قوم کو بھی قریب محسوس کروں گا۔ تو جب آپ کہیں گے سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے افغانستان، تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کے تقابل میں کہہ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے،
یعنی مقابل میں اگر حق ہے تو آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں، اور مقابل میں اگر کوئی حق و باطل کا سوال نہیں ہے
تو پھر ٹھیک ہے،
آپ کو پورا حق ہے۔
اچھا، اوپن فورم پہ جانے سے پہلے ایک سوال اور میں رکھ دوں، یہ بھی ہمیں ای میل پہ آیا ہے کہ حالیہ جو ٹرمپ صاحب کی جو जो है बयानिया है यरूशलम के बारे में और जो उनकी पॉलिसी सामने आई है, उस पॉलिसी को सामने रखते हुए अब पाकिस्तान, उन्होंने सवाल ये किया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खदोखाल अब क्या होने चाहिए, बिलखसूस अमेरिका के साथ रवाबित कैसे होने चाहिए।
मैंने, मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में खारजा पॉलिसी पर हमने उसूली बहसें की हैं, तो अर्ज किया कि खारजा पॉलिसी की बुनियाद भी असल में क्याम बिलकिस्ती, यानी आप अदल और इंसाफ के अलमबरदार बन कर रहे हैं। इस वक्त अदल और इंसाफ का क्या तकाजा है, यानी अदल और इंसाफ का तकाजा तो यही है ना कि दुनिया में जो बैन अल-अक़वामी कानून है उसके मुताबिक किसी मकबूजा इलाके को भी आप उस सल्तनत का हिस्सा नहीं मानते। 1928 के बाद जब अमरीका और फ्रांस के माहदे के नतीजे में ये तय हो गया कि अब दुनिया में फतूहात की बुनियाद पर मकबूजा इलाके किसी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर 50 साल भी कब्जा बाकी रहेगा तो वह एक नाजायज कब्जा होगा। इसी उसूल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत सी करारदादें मंजूर की, ये उस बैन अल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी। यानी यही मामला अगर 1928 से पहले हुआ होता तो फिर इसका उस वक्त के उर्फ के लिहाज से कोई जवाब था, अब तो इसका कोई जवाब नहीं। तो इसलिए इसमें तो दो राय हो नहीं सकती, यानी इसको ना कबूल किया जा सकता है,
ठीक है,
ना इसको कोई इंसाफ की बात कहा जा सकता है। इसका मामला अब मजहब और अखलाक की बुनियादी अकदार पर ही नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक भी
नहीं,
आखिरी दर्जे में नाजायज का।
ठीक ठीक जी जी सर बलोच साहब,
हमारे यहाँ आज एक खास किस्म का आज का बयानिया आ रहा है कि वोट लेने के लिए ये तकाजा किया जाता है वोटर से कि हमारी सपोर्ट करें कि हम मजहब की बुनियाद पर, अदल की बुनियाद पर, खास और मजहब की बुनियाद पर, कि हम क्योंकि मजहब के अलंबरदार हैं और हमारा जो मौकफ है वो सबसे बेहतरीन है, तो क्या मजहब की बुनियाद पर आप वोट का तकाजा कर सकते हैं वोटर से कि ये तुम्हारी मजहबी जिम्मेदारी है कि मुझे वोट दो।
ये मैं तो पहले दिन से इसका शदीद मुखालिफ हूं कि मजहब को आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हर सियासी जमात को मैदान में आके ये बताना चाहिए कि वो मुल्क की मईशत के लिए, उसकी माशरत के लिए, उसकी तहजीबी इकदार के लिए, उसमें कानून को बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ रखती है। सियासी जमातों की बुनियाद इस पर होनी चाहिए, और सियासी जमातों की फिरकाबंदी की बुनियाद पर कोई शनाख्त कायम करना ये असल में कौम को तकसीम करना है। सियासत इस्तेहकाम और इत्तेहाद का तकाजा करती है, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि मजहबी सियासी जमातें भी हमारे यहाँ न बने। इससे सवाए इख्तराक की कोई चीज़ पैदा नहीं हुई। मैं आपको पूरी दयानतदारी से कहता हूँ कि मजहब को इससे नुकसान पहुँचा है, यानी मजहब को आप पाकीज़ा रखें इन सब चीज़ों से, वो अपनी दावत पेश करें, अपना पैगाम दें, वो आला अखलाक की दावत है वो सब लोग पेश करें। इस पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग है, सब मुसलमानों की जमात है, इनमें मुसलमानों की अक्सरियत है यानी हमारे मुल्क में, तो इस वजह से यहाँ मजहब का कोई सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। लोग अपना प्रोग्राम पेश करें। अच्छी सियासत ये है जब आप मजहबी नारों की बुनियाद पर लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि अपना मौकफ कमज़ोर करते हैं, मजहब को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि कौम और मिल्लत को भी इफ्तराक में डाल देते हैं। तो मैं तो इसको किसी हाल में कबूल नहीं करता। मैं हमेशा उलमाए किराम की खिदमत में भी अदब के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि वह अपने मनसब की जिम्मेदारियों को पहचाने। उनका मनसब कुरान ने बयान कर दिया है, वो अगर आलिम है तो उनका काम यह है कि वो लोगों को एजुकेट करें, तालीम दें। कुरान मजीद ने इसके लिए इंजार का लफ्ज़ इख्तियार किया है, खबरदार करें, बताएं उनको कि तुम्हारे लिए खैर क्या है, तुम्हारे लिए शर क्या है। उनकी असल जिम्मेदारी ये है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के साथ अगर वो समझते हैं कि उन्हें कोई सियासत करनी है तो किसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाए। देखिए मुस्लिम लीग थी, कायदे आज़म उसके रहनुमा थे, उसमें बहुत से उलमा शामिल हुए, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी थे और बहुत से लोग थे। वहाँ अगर आप शामिल होते हैं तो वहाँ ये खराबी नहीं पैदा होती, लेकिन जब किसी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर कोई जमात बनाते हैं तो मजहब में कोई ताबीर होगी ना, वो देवबंदी हो सकती है, वो बरेलवी हो सकती है, वह अहले हदीस हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी असास में फ़िरकाबंदी को मतलब सियासत में डाल दिया, यानी फ़िरकाबंदी मजहब में भी कोई महमूद चीज़ नहीं थी, इससे आगे बढ़कर वो सियासी फ़िरकाबंदी में तब्दील हो गई। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसका जितनी जल्दी हमारे यहाँ यानी खात्मा, ज़ाहिर है कानून की सतह पर तो ऐसी चीज़ों का होता नहीं लेकिन शऊर की सतह पर तो खात्मा हो सकता है। हम खुद इसको महसूस करें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं कि मौजूदा सियासी जमातों में किसी में भी आपका इत्मीनान नहीं है, और मेरे नज़दीक उस हद में इत्मीनान के भी वजूह हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी जमातें बदकिस्मती से सियासी जमातों के तौर पर मुनज़्ज़म नहीं हो सकी, वो एक ख़ानदानी नौइयत की कंपनी बनकर रह गई हैं। تو اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت حقیقت میں ایسی ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, وہ بنا سکتے ہیں, حالات کا تقاضا ہے تو اپنی سیاسی جماعت بنا لیں, لیکن وہ سیاسی جماعت ہی ہونی چاہیے. سیاسی جماعت مذہب کی بھی بات کرے اچھی لگتی ہے, مذہبی جماعت سیاست کی بات کرے تو اس کے نتیجے میں افتراق پیدا ہو.
جی جاوید صاحب, یہ ایک کوشچن ہے کہ ابھی جو حالیہ جو خبر آئی ہے اس کے تناظر میں کہ دیت کا قانون ہے کیا. فیس بک پر ایک لائن میں نے دیکھی, اس پہ لکھا تھا کہ یہاں تو پاکستان میں ہر پیسے والا شخص ریمن ڈیوس ہے, قتل کیا جاتا ہے, دیت دی جاتی ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے. شاہ رخ جتوئی صاحب کا جو کیس ہوا اس میں ایسا ہی ہوا, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے. دیت کا قانون ہے کیا اسلامی قانون؟
اس پر میں دو پہلوؤں سے گفتگو کروں گا. ایک تو یہ کہ اسلام کا قانون کیا ہے, دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو اس وقت قانون ہے اس میں کیا صورتحال ہے. دیکھیے, اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قتل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ اس کا آپ قصاص لیں گے.
فرض کیا ہے کہ قصاص لیں گے,
کتب علیکم القصاص بالکل انہیں الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے. یعنی فرض کیا ہے کہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائیں, اس کا قصاص لیں.
ٹھیک.
اچھا, اب اس میں تین فریق کر دیے ہیں قرآن مجید قتل کے معاملے میں. ایک فریق خود اس کائنات کا پروردگار ہے,
ٹھیک ہے,
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا نتیجہ ابدی جہنم ہوگی, یخلد فیہ مہانا. تینوں جرائم گنوائے ہیں سورہ فرقان میں, اس میں شرک ہے, اس میں قتل ہے, اس میں بدکاری پر اصرار ہے, اور پھر یہ کہا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ بھگتنا پڑے گا میرے ہاں آ کے, یخلد فیہ مہانا. اچھا, خاص طور پر جس وقت مسلمانوں کے قتل کو موضوع بحث بنایا ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ جس نے کسی کو جانتے بوجھتے کسی بندہ مومن کو قتل کر دیا تو وہ اب ہمیشہ کی جہنم بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. دوسرا پہلو وہ ہے جس کو متعلق کیا ہے ریاست سے,
ٹھیک,
کہ جس وقت قتل ہو گیا ہے تو اس کا اصلی فریضہ یہ ہے کہ وہ قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے اور اس سے قصاص لے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے, ظاہر ہے کہ اس کا ظہور عدالت میں ہوگا, وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ مجرم رعایت کا مستحق ہو سکتا ہے. دیکھیے, ہر جرم میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال دیکھے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اگر وہ محسوس کرتا ہے, اگر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو نہ کسی وارث سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا,
آپ قصاص لیں گے, یہ بالکل قرآن نے واضح کر دیا اس بات کو. میں نے اس کے اوپر ایک مضمون لکھ کے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا. تو ریاست کا جو حق ہے یا عدالت کا حق ہے وہ فائق ہے سب سے پہلے, یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ رعایت کا مستحق ہے یا نہیں. اگر وہ محسوس کرے کہ مجرم اس کے نزدیک رعایت کا مستحق ہے, اس صورت میں وارثوں سے پوچھا جائے گا اور وارث راضی ہوں گے تو رعایت دی جائے گی. گویا رعایت دینے کو وارثوں سے متعلق کر دیا, سزا دینے کو ان سے متعلق نہیں کیا. اصل قانون یہ ہے,
ٹھیک ہے,
جس وقت ریاست اور عدالت بھی اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے, کیونکہ یہ معاشرے کے خلاف بھی جرم ہوا ہے, یہ صرف وارثوں کے خلاف نہیں ہوا, میں نے اسی لیے عرض کیا کہ خدا کے خلاف بھی ہوا ہے, وہ بھی زیر بحث ہے, یہ وارثوں کے خلاف بھی ہوا ہے اس آدمی کے,
اور ریاست کے,
اور ریاست کے خلاف بھی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ بیان کر دیا,
ٹھیک ہے,
یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ یہ فیصلہ کرے کہ مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے نہیں ہے, تو کوئی زیر بحث نہیں ہے, وارث زیر بحث ہی نہیں ہے. اگر مجرم ہے زیر بحث, وہ رعایت کا مستحق ہے, تو پھر البتہ پابند ہے کہ وارث بھی اجازت دے. گویا رعایت دینے کے لیے عدالت یا ریاست اور وارث دونوں کو راضی ہونا ہے, سزا دینے کے لیے رضامندی کی ضرورت.
یہ اسلام کا قانون,
یہ اسلام کا قانون,
ٹھیک,
میری تحقیق کے مطابق. اب اس کے بعد جو ہمارے ہاں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فقہ میں اس معاملے کو ایسے نہیں دیکھا گیا. ان کے یہاں صورت یہ بن گئی ہے کہ یہ حقیقت میں ایک قابل راضی نامہ معاملہ ہے, یعنی عدالت کچھ بھی نہیں کرتی, وہ وارثوں سے پوچھے گی,
ہر حال میں پوچھے گی,
اور وارثوں کے پاس بھی تینوں اختیارات ہیں, چاہے قصاص لے لیں, چاہے بالکل معاف کر لیں, چاہے دیت لے, یعنی انہوں نے اس کو اس طرح لیا ہے. ہوا کیا ہے, قرآن مجید کی روشنی میں روایتوں کو دیکھنے کی بجائے روایتوں کی بنیاد پر قرآن مجید کو دیکھا گیا ہے, بلکہ دیکھا ہی نہیں گیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چند روایتیں جن میں کچھ لوگوں نے بالاجمال ایک چیز بیان کی تھی وہ اصل بن گئی, اور قرآن مجید جیسے معاملے کو بیان کر رہا تھا وہ بالکل دوسری حیثیت اختیار کر گیا. اب جب ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی اور قانون میں اس کی گنجائش پیدا ہو گئی کہ اگر وارث معاف کر دیں تو عدالت کچھ نہیں کر سکتی, تو ایک اور چیز لائی گئی, پھر وہ ہماری فقہ میں موجود ہے, وہ ہے کہ سیاستاً سزا دے سکتی ہے ریاست.
اچھا,
اب جب ہمارے ہاں قانون سازی ہوئی ہے تو یہ سارے پہلو فقہ کے اس میں زیر بحث نہیں آئے. تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ فساد کی یا آپ دہشت گردی کی دفعات لگاتے ہیں اس کے اوپر. اب ہمارے یہاں دہشت گردی بھی ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جس پر چاہے لگا دیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کبھی عدالتیں اس کو قبول کرتی ہیں کبھی قبول نہیں کرتی. یہ صورتحال ہے. تو میں نے تو دیکھیے جو قتل احمد کی سزا کے عنوان سے میری کتاب مقامات میں, اور وہ انگریزی میں بھی سلیکٹڈ ایسز آف جاوید احمد گاندھی میں موجود ہے, اس کو آپ پڑھیں. میں نے انالیسس کر کے قرآن مجید کی آیات کا بتایا ہے کہ قرآن کا قانون یہ ہے, اور علماء سے یہ کہا ہے کہ ازراہ کرم اس کے مطابق قانون سازی کریں اور اس کا اعتراف کر لیں کہ اس معاملے میں ہمارے فقہا کی تعبیر ٹھیک نہیں.
ٹھیک ہے جی, کوئی کوشچن ہے آپ
کا؟ حمزہ, سوال سزاؤں کے بارے میں کر لیتا ہوں. لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں, کچھ وحشت انگیز ہیں, کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, کوڑوں کی سزا ہے, یا اس طرح رجم کی سزا بھی بیان ہوتی ہے, اور اسی طرح سے آنکھ کے بدلے آنکھ. تو اس تمدن کا انسان اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتا, ہم اس کو کیسے سمجھائیں؟
دیکھیے, پہلے تو ایک بنیادی بات لوگوں کو بتانی چاہیے, اور وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں مقرر کی گئی ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں. یعنی جرم آخری درجے میں ہو گیا, مجرم اپنے احوال کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سزائیں محض جرم کی سزائیں نہیں, یعنی چوری کی سزا محض چوری کی سزا نہیں ہے, بدکاری کی سزا محض بدکاری کی سزا نہیں ہے. یہ اس بات کی سزا ہے کہ ایک شخص نے اللہ پر ایمان قبول کیا, اللہ کے آخری پیغمبر کو مانا, اس نے اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کیا, یہ سارے عہد معاہدے کرنے کے بعد چوری کر دی, تو گویا یہ اب خدا کی گرفت میں آ گیا. یعنی اگر وہ چوری کو مجرد ایک جرم کے طور پر دیکھیں تو ریاست ہے, معاشرہ ہے, کر لے گا اس کے ساتھ معاملہ. ہو سکتا ہے کوئی 10 سال کی, کوئی 5 سال کی, 4 سال کی سزا بھی دے دے. اس شخص نے کیا کیا ہے, یعنی یہ آخری درجے میں جرم کا مرتکب ہوا ہے, اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے, اور مزید برآں یہ بندہ مومن ہے, یہ خدا کے ساتھ عہد اطاعت باندھ چکا ہے. تو اصل میں یہ خدا کا عقاب ہے, یا اس کی گرفت ہے, یا آخرت میں جو سزائیں ہونی ہیں اس کا دنیوی نمونہ ہے. تو اس لیے یہ سزائیں سخت ہیں. چنانچہ چوری کی سزا میں دیکھیے کیا کہا ہے, یہ اصل میں جزام بما کسبا نکالم من اللہ, یہ صرف اس کے اس جرم کی سزا نہیں ہے, وہ ایک پہلو ہے جزام بما کسبا, یہ نکالم من اللہ بھی ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دینا ہے. تو اس وجہ سے اس کی نوعیت یہ ہے.
جاوید صاحب, یہ ایک کوشچن میرے پاس آیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر جو خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا گیا تھا, اس کی کیا توجیہ ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے معبد, ان کے بتوں, ان کی ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے, لیکن وہاں پر بتوں کو توڑا گیا تھا, اس کی توجیہ کیا ہے؟
اس میں ایک چیز کو اور شامل کر لیں, اور وہ یہ کہ صرف وہیں نہیں توڑا گیا بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں توڑ دیا گیا. آپ کے علم میں ہے نا کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اب کوئی تصویر, کوئی بت, کوئی مجسمہ, کوئی استھان قائم نہیں رکھا جائے گا. حتیٰ کہ یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر جو اس طرح کی قبریں پوجی جاتی تھیں وہ بھی زمین کے برابر کر دی جائیں گی. تو پوری بات یہ ہے, تاکہ اس پوری بات پر تبصرہ ہو جائے. دیکھیے, اگر اس کو بیت اللہ تک آپ محدود کریں, بڑی سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ اگر مسجد میں کچھ لوگ بت لا کے رکھ دیں تو وہ تو نکالے جائیں گے نا. یعنی یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ کسی کا مذہب, بیت اللہ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کے مرکز کے طور پر بنایا گیا. میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کا انتخاب کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد, ایک فلسطین, دوسرے جزیرہ نما عرب. تو ادھر بھی ایک عبادت گاہ بنائی گئی, ادھر بھی ایک عبادت گاہ بنائی گئی. ادھر کی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی, ادھر کی ذمہ داری بنی اسماعیل کو دی گئی. ایک لمبا عرصہ اس میں گزرا ہے. اس دوران میں بنی اسماعیل ہی کی مختلف شخصیتوں نے بت پرستی اختیار کی, عام طور پر قصی کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا. تو یہ بت پرستی وہاں آئی, داخل ہو گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کو اس کی اصل صورت میں بحال کر دیا جائے. تو یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی اور مذہب کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جس جگہ پر خدا نے اپنی عبادت کا مرکز بنایا تھا, جس میں بنی اسماعیل کو اس کی تولیت دے کر آباد کیا گیا تھا, انہوں نے خدا کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذریت ابراہیم کے لیے خاص ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خالی کرا کے صاف کرا دیا, اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا کہ لا یشتم و فی دینان, اب قیامت تک اس میں کسی دوسرے دین کے لیے کوئی گنجائش نہیں. یہ خدا نے, کائنات کے خالق نے آخری پیغمبر کے ذریعے سے ایک علاقہ اس کے حدود متعین کر کے اپنی دعوت اپنے دین کے لیے خاص کر لیا.
کیا اسی لیے حرمین میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے؟
نہیں, داخلہ نہیں روکا گیا,
داخلہ نہیں روکا,
مستقل طور پر رہنا. یہ جو داخلہ روکا ہے یہ بالکل غلط کیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں غیر مسلم جاتے رہے, حرم میں جاتے رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ گفتگو وہاں کی ہے, انہوں نے اپنی عبادت وہاں کی ہے, یہ پابندی بالکل غلط لگائی گئی. اور میں ہی آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کے اندر جو فقہا ہیں جنہوں نے قانون سازی کی ہے, ان میں امام ابو حنیفہ اس کے سخت خلاف. یہ بدقسمتی ہوئی ہے. اور اس طرح دعوت کے ایک بڑے مرکز کو لوگ جا کے دیکھتے, وہاں خدا کی نشانیاں دیکھتے, اس میں تو اعلان کیا گیا کہ لوگوں آؤ اس میں عبادت کرو. عبادت گاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن میں کہ من اظلم و ممن منع مساجد اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ خدا کی مسجد میں آنے سے کسی کو روک دے. نہیں, یہ روکنا بالکل غلط ہے. لیکن جزیرہ نما میں کوئی غیر مسلم ہمیشہ کے لیے سکونت نہیں اختیار کر سکتا.
آئین جو ہے, آئین کے اندر جب میں اپنے سارے شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہوں irrespective of religion, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, لیکن وہ سٹیزن کے طور پر برابر کے حقوق رکھتا ہے, تو پھر سزاؤں کے نفاذ میں بھی تو برابر ہونا چاہیے اسے.
نیچے تو برابر ہی ہوگا نا. یہ دیکھیں نا, آپ چوری کی سزا مقرر کر دیں گے, مثال کے طور پر آپ نے مقرر کر دی کہ یہ 7 سال ہے, 6 سال ہے, 5 سال ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی جرم کی سزا بھی اصلاً ایک نہیں مقرر کی جا سکتی, کیونکہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے, مجرم اپنے احوال کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں.
صحیح ہے.
دیکھیں, میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں بدکاری کی سزا میں. قرآن مجید نے بدکاری کی سزا بیان کی ہے سورہ نور میں. دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جو عرب میں لونڈیاں ہیں, ان کی چونکہ اخلاقی تربیت نہیں ہوئی, اچھا ماحول نہیں ملا, خاندان کی تقویت بھی ان کو حاصل نہیں ہے, اس لیے یہ سزا ان کو نہیں دی جا سکتی. اگر شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد بھی اس کو محفوظ ماحول ملا ہے, یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا, اس کو بھی آدھی سزا دی جائے گی. قرآن مجید نے سورہ نسام واضح کر دیا اس کو. تو یہ اصل میں مجرم کے احوال کی رعایت کا اصول ہے, اس کا تعلق کسی مذہبی ڈسکریمنیشن سے نہیں ہے. ایک مجرم جو ہے وہ نوجوان لڑکا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بچہ ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ بری صحبت میں بیٹھ گیا, یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشتعال میں آ کے جرم کیا, تو یہ قانون کے ماہرین آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مجرم کے احوال کی رعایت کر کے سزا میں فرق کرنا یہ مسلمہ ہے قانون کا, کسی حال میں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے.
حامد صاحب, ایک وضاحتی بات آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں غیر مسلم سکونت اختیار نہیں کر سکتے جزیرہ نما عرب میں, تو یہ جو معبد بنا سکتے ہیں اپنے دوسرے,
کوئی چیز بھی نہیں بن سکتا,
معبد نہیں بنے, کوئی عبادت گاہ نہیں بنے,
کوئی چیز نہیں بن سکتی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت دبئی میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پر اب ایک مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے گی, تو فوری طور پر علماء بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جزیرہ نما عرب میں نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جزیرہ نما عرب میں ہر بت توڑ دیا گیا, ہر استھان توڑ دیا گیا, لیکن جیسے ہی صحابہ کرام اس سے باہر نکلے ہیں انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. بامیان کے مجسمے بھی اسی طرح قائم رہے, مصر میں بھی مجسمے اسی طرح قائم رہے, تمام یادگاریں بھی اسی طریقے سے قائم رہی, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں کسی نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا مجسمہ تھا مصر میں, تو کسی سپاہی نے ناک توڑ دی اس کی. اتنا زیادہ رد عمل ہوا مسلمانوں کی طرف سے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. جب یہ نہیں ہوا تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے مسیحیوں سے کہا کہ آپ میری ناک توڑ سکتے. یعنی اس حد تک وہ خیال کرتے ہیں کہ جو قوانین جزیرہ نما عرب میں دیکھیں, وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم نے اس جگہ پہ طے کر دیا کہ ایک مسجد بنے گی تو مسجد کے تو آداب ملحوظ ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے اوپر پہلے فلسطین کو اور جزیرہ نما عرب کو اپنے لیے خاص کر لیا. یہ دونوں ملک جو ہیں ان کے لیے قانون بالکل مختلف ہے, ضابطے بالکل مختلف ہیں. فلسطین کا معاملہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ختم ہو گیا, اور یہود کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ اب جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, یعنی اب مسیح کے ماننے والوں کا تم پر غلبہ رہے گا, یہود کو بتا دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ فلسطین بھی ان سے چھن گیا, لیکن جزیرہ نما عرب وہ قیامت تک کے لیے اب لا یجتمع فیہ دینان کے اصول کے مطابق توحید کا مرکز رہے گا.
تو فلسطین کے لیے, اس میں ایک چھوٹا سوال, فلسطین کے سلسلے میں جو جدوجہد کرنا سب مسلمانوں پر واجب ہے اس پہلو سے کہ وہ اس کو واگزار کرایا جائے؟
اب اس کا کوئی تعلق نہیں, لیکن جزیرہ نما عرب کے معاملے میں واجب ہے کہ اسے اسی طرح قائم رکھا جائے, اس کی حفاظت کی جائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے جس فیصلے کے ظاہر ہے ہم ہی مسلمان ہی علمبردار.
جی,
جو اسلام کا میسج ہے اس کی حقانیت اور چاشنی پہ تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, اور آبزرو کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں مذہب کے متعلق انتھوزیازم اور لگاؤ بہت زیادہ ہے, لیکن आपकी गाइडेंस चाहिए कि नतीजतन मुसलमान बहसियत मजमू मज़हब की रूह से काफ़ी दूर नज़र आते हैं और इस कल्चर में नतीजतन कॉल ऑफ फेल का तजाद बाकी तमाम कल्चर से मेरे ख्याल में ज़्यादा है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप गाइड कर दें।
इसकी असल चीज़ यही है कि मज़हब की हकीकी तालीम लोगों को दी जाए। हमने अपनी कौम को मज़हब के मामले में कभी एजुकेट नहीं किया। आप ये देखिए, मज़हब की बुनियादी किताब कुरान मजीद है। हमारी पूरी कौम कुरान मजीद कभी सोच समझ के नहीं पढ़ती। यानी तय कर दिया गया है कि बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ाना है, बस यही उसकी मीरास है। अच्छा, जितनी भी बशारतें हैं वो सब किस लिए हैं? या नाज़रा पढ़ लीजिए या हिफ्ज कर लीजिए। ये कि कुरान मजीद समझने की चीज़ है, उसके अंदर दीन की रूह मालूम करनी है, ये मौज़ू बहस नहीं है। उसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि एक जज्बाती ताल्लुक पैदा हो गया। मैंने अभी जिक्र किया एक प्रोग्राम में भी, बाद लोगों ने मुझसे पूछा कि ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए या फलां चीज़ के लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताइए कि ख़त्म नबूवत कोई फ़र्द है या कोई नज़रिया है, अकीदा है? ज़ाहिर है कि कोई आदमी तो नहीं है ना कि जिसके ऊपर कोई गोली चलाएगा तो हमें उसकी हिफाजत करनी है। ये अकीदा और नज़रिया है। अकायद और नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा इस्तदलाल से होता है, बंदूक से कभी नहीं होता, हमेशा इस्तदलाल से होता है। जब आप अकायद का और नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ बंदूक या कानून से करना चाहेंगे, आप हकीकत में उनकी एहानत का मूजिब बन जाएंगे। ये हमेशा इस्तदलाल से होता है। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आप पर ख़त्म हो गई, ये इस कायनात के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हम इसके दलाइल दे सकते हैं, इसके मुखालिफ नुक्ता नज़र की गलती वाजे कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम वो करने की पोजीशन में नहीं है तो तहफ़्फ़ुज़ होगा कैसे? तहफ़्फ़ुज़ ने जहनों में होना है, अफकार में होना है, ख्यालात में होना है, लोगों के तर्ज अमल में होना है। ये उसी वक्त होगा जब आप आर्गूमेंट के साथ, रीजनिंग के साथ इसको मुकम्मल करें। ये हमारे यहाँ है नहीं। एक बहुत दिलचस्प वाक़या है, मौलाना मनाज़र हसन गिलानी ने गालिबन लिखा है कि उन्होंने गालिबन मौलाना महमूद हसनी से देवबंद में ये पूछा कि मुसलमान अजीब कौम है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत बताइए, नमाज के लिए कहिए, आमादा नहीं होते। अच्छा, अखलाकी मामलात में तलकीन कीजिए कि भाई तुम्हारे पैगंबर ने तो ये कहा कि मन गश्शा फल ऐसा मिलना, जिसने लोगों को धोखा दिया, फरेब दिया, कोई मिलावट की, इस तरह की चीज़ें क्यों, तो हमारे अंदर से है ही नहीं है, कोई कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। लेकिन इस तरह के मामलात में बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये मजहबी जज्बे से नहीं होता, ये कौमी जज्बे से होता है। यानी यहाँ सवाल है मेरा पैगंबर, तो ये इंसान के अंदर जो कौमी अना है ये उसका ज़हूर। ये मौलाना महमूद हसन का जवाब है। इससे आप समझ सकते हैं कि इंसानी नफ्सियात की पाकीज़गी और तथहीर के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। यानी लोगों को ये बताना कि उनके मज़हब की रूह क्या है। उनके मज़हब की रूह असल में अख़लाक़े आलिया का हुसूल है। लेकिन जिस वक्त आप इस रूह को निकाल देते हैं और इसके बजाय एक जज्बातियत को नजात का आखिरी जरिया बना के बताते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? फिर गाली देना भी कार्य सवाब हो जाता है। यानी इंसानी जमीर एक लम्हे के लिए भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो हो जाता है। और आप कहते हैं कि इसके बगैर तो असल में मजहबी जज्बे का इजहार नहीं हो सकता। तो ये तालीम की खराबी है जिसको हम सबको मिलकर दूर करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों के हाथ में सियासी नज़म और हुकूमती नज़म नहीं है, वहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, और वहाँ पर मुसलमान ये समझते हैं कि वो किसी न किसी दर्जे में प्रोसिक्यूशन का शिकार हो रहे हैं, या एक नई टर्म जो इस्लामोफोबिया निकली है उसका शिकार हो रहे हैं। ऐसी सूरत में जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, उनके यहाँ एक रद्द अमल की कैफियत पाई जाती है, तो दीन उनको ऐसे हालात में क्या सजेस्ट करता है, क्या रास्ता बताता है कि उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, जिस चीज़ को आप प्रोसिक्यूशन कहते हैं, पहले तो उसको डिफाइन होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन का मतलब यह है कि मजहबी मामले में उन पर जबर किया जा रहा है। मसलन उन्हें अपने मजहब के इजहार से रोका जा रहा है, उन्हें अपने मजहबी शायर की पाबंदी करने से रोका जा रहा है, उन्हें कोई इबादत करने से रोका जा रहा है। ये प्रोसिक्यूशन है। इसके बारे में कुरान मजीद ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर किसी जगह ये होती है तो आपके पास फिर दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप हिजरत कर दें, उस जगह को छोड़ दें। यानी ये नहीं कहा कि वहाँ पर आप कोई फसाद बर्पा कर दें, छोड़ जाएं। और अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, जिस वक्त कुरान ने यह कहा उस वक्त, तो देखिए ना, जहाँ सूरह निसा में यह फरमाया है وہاں بھی یہ کہا ہے کہ تم ہمت کرو، حوصلہ کرو، اور خدا کی زمین بہت وسیع ہے، تم بڑی وسعت پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑے اسباب پیدا کرے گا، مراغمن کثیرہ.
لیکن اب ایسا نہیں ہے،
ظاہر ہے کہ اب اس میں مشکلات ہوتی ہیں، اب ایسا آسان نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں اس طرح کی پرسیکیوشن ہے. دوسری صورت وہ ہے جس کو پھر قرآن مجید نے مکی لوگوں کے بارے میں بیان کیا، یعنی مکے میں جب پرسیکیوشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ نوبت آ گئی کہ جس پہ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے اور ہجرت کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس موقع کے اوپر میرا معاملہ تمہارے ساتھ ظاہر پر رہا ہی نہیں. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اب میرا معاملہ تمہارے باطن کے ساتھ ہے. تو اگر تم اپنے باطن میں ایمان پر مطمئن ہو، الا من اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان، تو میں اسی کو قبول کروں گا، اب ظاہر زیر بحث ہی نہیں. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں.
غانی صاحب، یہ تو آپ نے ایک وہ درجہ بتایا جس میں پرسیکیوشن اپنی ایک آخری حد میں ہوتی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں مثلا ڈسکریمینیشن، وہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمینیشن ہو رہی ہے ایک درجے کی، ایسے حالات میں ان کے ہاں ان کے اپنے ممالک میں لیگل ایونیوز ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں ہمارے فیتھ کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے ملکی قوانین کے ساتھ ساتھ اپنے دین سے بھی کچھ ہدایت دینی چاہیے کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے. ان لوگوں کے سلسلے میں آپ سے،
یعنی یہ درمیان کی صورت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ کسی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. مثلا میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں چینی لوگوں کو اسی طرح سے جو ہندوستانی لوگ ہیں پرانے انڈینز، ان کو یہ شکایت ہے اس طرح کی. وہ مذہبی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ کچھ دوسری بنیادوں پر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قومی یا نسلی بنیادوں پر ہے. اس طرح کی بہت سی مثالیں دنیا میں اور جگہوں پر مل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم کیا ہے دور حاضر میں کہ اس میں لوگوں کے لیے جدوجہد کے سیاسی راستے بھی کھول دیے. دیکھیے، کچھ بین الاقوامی قوانین میں تبدیلیاں آ گئیں، اقوام متحدہ جیسا ادارہ وجود میں آ گیا، انسان کے بنیادی حقوق کا ایک تصور پیدا ہو گیا، اسی طرح سیاسی جدوجہد کو ایک قدر کے طور پر دیکھا جانے لگا، حکومتوں کے لیے بھی بہت سے معاملات میں اس قدر کو قبول کرنا ناگزیر ہو گیا. بین الاقوامی سطح پر دوسری قومیں بھی آپ کی اس میں آ جاتی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے. دین نے بھی یہی کہا ہے، یعنی دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے لیے جدوجہد کریں، اور اس میں خاص طور پر اگر وہ جدوجہد آپ کسی مذہبی پہلو سے کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن یہ قانون کے دائرے میں رہ کر موجودہ زمانے میں جو چیزیں اصول کے طور پر طے کر دی گئی ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے. اگر آپ فساد برپا کریں گے تو اصل میں جو کچھ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس سے گنا چار گنا زیادہ کرا بیٹھیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. دنیا میں جتنی بھی اس کی مثالیں ہیں اس میں ایسا ہی ہوا ہے. تاہم جیسے روہنگیا میں ہو گیا، برما میں، اس طرح کی میانمار میں اس طرح کی صورتحال اگر ہو جائے تو پھر وہی صورت ہے کہ مسلمان ملکوں کو بھی اپنے دروازے کھولنے چاہیے، بین الاقوامی طور پر بھی ایک لوگوں کی مدد کے لیے آواز دینی چاہیے، اور سب سے بڑا کام یہی کرنا چاہیے کہ اگر لوگ ہجرت کر کے آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہمارے دروازے کھلے، آئیں، آباد ہو جائیں، کیونکہ یہ پھر پرسیکیوشن کی وہ آخری حد ہے جو سامنے آ جاتی ہے.
چھوٹا سا سوال میرا ہے سر کہ یہ ہم مسلمان عام طور پر دولت کی محبت میں اس قدر گرفتار کیوں ہیں، حالانکہ انفاق کے بارے میں بڑی وضاحت سے اور بڑے احکام دیے گئے. مثال کے طور پر وضاحت کے لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب کچھ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں دیتے ہیں، اور آج کے دور میں اگر مثال کے طور پر کہا جائے تو اس سنت کو دہرانے کے لیے بل گیٹ سامنے آتا ہے، $100 بلین وہ اللہ کی مخلوق کے لیے دے دیتا ہے. تو ہمارے ہاں اس جذبے کا فقدان کیوں ہے؟ ہم دولت سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں کہ ہم کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں پوچھتے؟
بل گیٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آخری درجہ انسان کو مل سکتا ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے بھی اور آگے کے لحاظ سے بھی، اس کا راستہ ہے لوگوں کی خدمت اور انفاق. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آخری درجہ جن لوگوں کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہر سال حج کرایا کرے. تو دو باتوں میں بڑا فرق ہے نا، اپروچ میں بڑا فرق ہے.
تعلیم کی
بنیادی مسئلہ یہ ہمیں، اصل میں ہمارے سامنے جو نصب العین رکھے گئے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کی خدمت، اپنا مال ان پر خرچ کرنا. آپ سورہ بقرہ کا آخری حصہ دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے شاید دنیا کی تاریخ میں کسی کتاب نے بیان نہ کیا ہو. لیکن میں ترستا ہوں اس کے لیے کہ کبھی کسی مسجد میں میں اس کا درس سنوں، اس موضوع پر گفتگو سنوں، ان آیات کا حوالہ سنوں، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا، جو تبلیغی تحریکیں ہیں ان کی آپ فضائل کی کتابیں پڑھیے، تو اس کے اندر بھی اصل میں آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکل آئیں، اس کے بے پناہ اجر بیان کیے گئے اور بے شمار چیزوں کے. یہ بات کہ آپ اپنا مال دے دیں. اچھا، پھر یہ کہ یہ سیدنا مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے انجیل میں کہ انسان کا دل وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، تو دل کہاں رکھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا خدا کے یہاں رکھو. یہ بڑی گہری تعلیم ہے کہ جب تم اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو دل اصل میں خدا کے یہاں چلا جائے گا. جب اپنا مال سمیٹ کے رکھتے ہو تو تمہارا دل اصل میں تمہاری تجوری میں رہتا ہے، جبکہ اس کو اللہ پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہیے. یہ تعلیم جو پیغمبروں کی تعلیم ہے، آپ کبھی دیکھیے، میں نے مسلمانوں کو کئی مرتبہ کہا کہ اچھا تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے تو کم سے کم جو پہاڑی کا آغاز ہے اس کے ابتدائی حصے کو پڑھو کہ اس میں کس طرح وہ بشارت دے رہے ہیں، کہ دلوں میں کیا نرمی ہونی چاہیے، خدا سے کیا محبت ہونی چاہیے، انسانوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہمارے ہاں بنیاد نہیں بن سکی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مذہب کو اگر مجھے دو لفظوں میں بیان کرنا ہو، مذہب کیا ہے، تو دو ہی لفظ بولوں گا میں، خدا کی محبت، انسانوں سے ہمدردی. اسی پر ساری کی ساری مذہب کی عمارت کھڑی ہے. اسی کو سیدنا مسیح نے بیان کیا نا کہ اپنے پورے دل اور پوری جان سے خدا سے محبت کرو اور ہمسائے سے محبت کرو. یعنی وہ ہمسایہ کون ہے اصل میں؟ وہ وہی دوسرا انسان ہے، کیونکہ آپ کے وہ قریب رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تعلیم ہے جو ہمیں بار بار لوگوں کو دینی چاہیے کہ یہ مال جو تمہارا ہے یہ تمہاری امانت میں دیا گیا ہے، یہ خدا نے دیا ہی اس لیے ہے. اگر تمہاری ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ کچھ تمہارے پاس ہے تو یہ حقیقت میں معاشرے کا حق ہے. اب قرآن مجید کی وہ آیت اگر لوگوں کو آپ سنائیں تو واقعہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سورہ توبہ میں کہ ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ کنز ہے. اگر تم معاشرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو قیامت میں اس مال سے میں تمہاری پیٹھیں اور تمہارے پیشانیاں داغ دوں گا. اس سے زیادہ وعید کی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ کبھی آتی نہیں. لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ مال جس سے تم اپنی تجوریاں بھر رہے ہو یہ کیا نتیجہ نکالنے والا ہے تمہارے لیے. تم صرف اتنا ہی مال رکھنے کے حقدار ہو، یعنی اپنے تصرف میں، جو تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں کے لیے. اس سے زائد یہ نہیں ہے کہ پھینک دو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کیسے سامنے آئے گا؟ کوئی غریب آئے گا، کوئی افسردہ آئے گا، کوئی آزردہ آئے گا، کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا، کسی کے کھانے کا مسئلہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا نا. جیسے وہ مشہور اسرائیلی حکایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس اور میں بیمار تھا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اس میں در حقیقت یہی بتانا مقصود ہے کہ جب میرے بندے آتے ہیں تو ان کی آزردگی میری آزردگی ہے، اس سے زیادہ بلیغ تعبیر نہیں ہو سکتی تھی. تو اللہ کے پیغمبروں کی تعلیم تو یہی ہے کہ آپ اپنا مال وہاں رکھیں جہاں پہ آپ کا مال حقیقت میں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے کتنی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے، کسی نے کہا کہ اس معاملے میں تو ہم نے، یعنی اللہ کی راہ میں دیا مال، کہ اتنا مال تو ہم نے لٹا دیا، یعنی اصل میں یہی بچا لیا. یعنی لٹاتے تو وہ ہو جو اپنی ضرورتوں کے لیے روز صرف کرتے ہیں.
جاوید صاحب، یہ ایک ای میل پر ایک کوشچن ہے جس کے دو پہلو ہیں. اس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شادی ہے، نکاح ہے، وہ ایجاب و قبول کا نام ہے، تو اس میں گواہوں کی ضرورت کیوں ہے؟ صرف ایجاب و قبول ہی کافی ہونا چاہیے. اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر گواہ بھی موجود ہوں، دو گواہ بھی موجود ہوں، لیکن شادی کو خفیہ رکھا جائے، تو خفیہ شادی کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟
خفیہ شادی شادی نہیں ہوتی. یعنی نکاح،
دو گواہ موجود ہیں،
نکاح اس چیز کا نام ہے کہ علانیہ ایجاب و قبول کیا جائے. آپ اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو یہ بتائیں کہ آج سے یہ خاتون میری بیوی ہے، اور خاتون بتائے کہ آج سے یہ شخص میرا شوہر ہے. اس کو شادی کہتے ہیں. خفیہ طور پر نکاح کے عہد و پیمان یہ نکاح نہیں ہوتے.
نہیں، مگر نکاح کے جو کیا کہتے ہیں، جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ تو پوری ہیں نا، یعنی گواہ موجود ہیں.
نکاح کی بیسک چیز یہ ہے کہ علانیہ ایک میاں بیوی کے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے، یہی نکاح ہے.
کھلے
خفیہ تعلقات
یہ دو بندوں کی موجودگی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، یہ اس کے اظہار ہے. تو آپ ٹیکنیکلٹی پوری کر دیں اور اس کی روح کو تباہ کر دیں کہ اس کو خفیہ کر دیا.
دو بندوں کا یہ معاملہ جو ہے، یہ فقہا نے کم سے کم شرط رکھی تاکہ اس کی قانونی حیثیت مسلم ہو جائے.
تو کم سے کم شرط اگر پوری ہو گئی تو آپ اس کے بعد
حدیث میں نہیں بیان ہوا.
اچھا،
یہ فقہا کی رائے ہے. یعنی نکاح اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ علانیہ اس تعلق کا اظہار کریں. اصل میں بچے کے نسب کی تحقیق ہونی ہے, میاں بیوی کے اپنے معاملات جو ہیں ان کے نتائج نکلنے ہیں, یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ یہ تعلق پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی پھر تو آزادانہ جنسی تعلق ٹھیک تھا. یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ایک بچے کے لیے ماں ملے, باپ ملے, ایک حیثیت عرفی ملے, اس کے نسب کا تحفظ ہو, وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ.
جاوید صاحب, یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہوا, یہ تو پھر جو کورٹ میں ہوتا ہے نکاح, دو لوگوں کی موجودگی میں, تین لوگوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے نکاح, تو آپ تو وہ سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہوتا.
نہیں, کورٹ بھی ایک اعلان کی جگہ ہے نا. یعنی اعلان کی جگہ جو ہے وہ تو میں نے بیان نہیں کی, وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو گئے, ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے اعزاز کے سامنے کر لیا. یعنی کوئی اعلانیہ شکل ہونی چاہیے نا. خفیہ کیا چیز ہے؟
خفیہ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ دو چار لوگوں کو پتا ہے کہ نکاح ہوا ہے, خفیہ سے یہ مراد ہے.
خفیہ پر غور کیجیے ذرا, یعنی لفظ خفیہ بولنا کیوں پڑا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تعلق کے اظہار کو کچھ لوگوں سے یا بہت سے لوگوں سے یا سب لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟
ٹھیک,
یعنی جب یہ تعلق ہے ہی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ کا, آپ کے تمام معاملات کا جواز پیدا ہونا ہے, تو یہ کس کے لیے جواز پیدا ہونا ہے؟ خدا کے ہاں, سوسائٹی کے ساتھ. تو آپ خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں اس کو؟ تو خفیہ نکاح کوئی چیز نہیں ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ اس کو قانونی صورت دیتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ جس طرح فقہا نے کیا ہے وہ قانون یہی کرے گا کہ بھائی دو تو کم سے کم لوگ ہونے چاہیے نا, کہ جو گواہ اس موقع پر موجود ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سارے معاشرے سے چھپا لیا اور اپنے ہی دو دوستوں کو بلایا اور یہ کہا کہ دو گواہ پیدا ہو گئے. یہ اس کی روح کے بالکل خلاف ہے.
جی بلو صاحب,
اسلام کی ہمیں دین کیا تعلیم دیتا ہے کہ یہ کس کا حق ہے, کس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کی توضیع کرے, تشریح کرے, تبلیغ کرے؟
وہ آدمی کہ جو اس کی اہلیت پیدا کر لے. قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جب قریب آ گیا ہے تو سورہ توبہ میں اس کو ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن کے طور پر بیان کیا ہے. آپ دیکھیے اس میں الفاظ کیا ہے, ما کان المومنون لینفروا کافہ, سارے مسلمان یہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک کام کے لیے نہیں ہو سکتے. کسی کو انجینئر بننا ہے, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, کسی کو کچھ اور کرنا ہے. ما کان المومنون لینفروا کافہ, سارے مسلمان اس کام کے لیے نہیں نکل سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائف, ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلیں, کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین, وہ دین کی گہری بصیرت حاصل کریں. پہلی شرط یہی, یعنی دین کے حقیقی عالم بنے. تفقہ فی الدین وہ آخری تعبیر ہے جو کسی علم کے لیے یا اس کی بصیرت کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے. یہ کریں. ولی ینذروا قومہم, اب جا کے اپنی قوم کو دین کے معاملے میں خبردار کریں. ہدف اور نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ حکومت قائم کرنا نہیں, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچ جائے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بات بھی قرآن نے ایک ہی آیت میں بیان کر دی کہ سب مسلمانوں پر اس کام کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے وہ پہلے دین کا گہرا علم حاصل کرے. یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کو کرنا کیا ہے, کام کیا کرنا ہے, انذار, خبردار کرنا. یہ بھی بیان کر دیا کن پر کرنا ہے, ایران توران میں نہیں, اپنی قوم میں. لینذروا قومہم, کس مقصد کے لیے کرنا ہے؟ لعلہم یحذرون, تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچ جائے. اس کے بعد کوئی اس سوال کے جواب میں کمی رہ گئی ہے جو مجھے پوری کرنی ہے.
تواصو بالحق و تواصو بالحق, وہ اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرے؟
میں نے اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیجئے, یعنی ایک دوسرے کو حق کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اصل میں ایک فرد دوسرے فرد کے لیے کرتا ہے. قرآن نے دوسری جگہ اس کو کھول دیا, یہ معروف اور منکر ہے, اس کے لیے کسی دین کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ بات کہ کچھ چیزیں بھلائی ہیں, سچ بولنا ہے, اچھا رویہ اختیار کرنا ہے, لوگوں کی ہمدردی کرنا ہے, غریب کی مدد کرنا ہے, خدا کے دین کی خدمت کرنا ہے, یہ وہ مسلمات ہیں جن کو معروف کہا جاتا ہے. اس کے مقابل میں منکرات ہیں, جیسے ملاوٹ ہے, رشوت لینا ہے, کسی کو نقصان پہنچانا ہے, کسی کی حق تلفی کرنا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے دین کا علم قرآن و سنت کی بصیرت نہیں چاہیے. یہ اصل میں مسلمات ہیں. یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو اس کی تلقین کرے, یعنی باپ بیٹے کو کرے, بیٹا باپ کو کرے, جب موقع ہو. ظاہر ہے کہ حکمتی کے ساتھ ہوگا. بیوی شوہر کو کرے, شوہر بیوی کو کرے, دوست دوست کو کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جو باہمی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو کرنی. تو اس کا تعلق دین کی تبلیغ سے نہیں ہے, یہ اصل میں دین کا وہ اخلاقی پہلو ہے جس کو معروف اور منکر سے تعبیر. معروف کیا ہے؟ ہر وہ بھلائی جو پوری انسانیت مانتی ہے کہ بھلائی ہے. منکر کیا ہے؟ ہر وہ برائی جس کو پوری انسانیت مانتی ہے کہ برائی ہے. تو اس کے لیے تفقہ فی دین کی ضرورت نہیں. لیکن جس وقت آپ دین کو بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے, آپ یہ بتانا چاہتے ہیں خدا کے پیغمبروں نے یہ کہا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے, اب یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ آسان نہیں رہا. یعنی اس کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. سیدنا مسیح نے اس کو بیان کیا کہ تم کو اندھے راہ بتانے والے نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک,
آپ کو بینا تو کرنا چاہیے
یہ بات کہ یہ ٹھیک ہے, یہ اخلاقی بنیادی اخلاق کی تعلیم ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے جو سورہ عصر کے حوالے سے بیان کی, لیکن کچھ نہ کچھ دین کا علم وہ کتنا ہونا چاہیے جو ایک عام آدمی سے مطلوب ہے؟
ہر آدمی کو اپنے لیے تو وہ علم حاصل کرنا چاہیے نا, کہ جس میں اس کے عقائد درست رہیں. پانچ چیزیں ہیں نا جس کو عقائد قرار دیا گیا ہے: اللہ پر ایمان, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان. یہ پانچ چیزیں ہیں. یعنی ہمارے ہاں لوگ عقائد کی بڑی فہرستیں بیان کرتے ہیں, خدا کے رسول نے انہیں کو عقائد قرار دیا. اسی طریقے سے جو وہ سنن ہے جو آپ کو زندگی میں اختیار کرنی ہے, میں نے تو اپنی کتاب میزان میں ان کی پوری فہرست بیان کر دی ہے. وہ آپ کا روزمرہ ہے, آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ کو روزہ رکھنا ہے, آپ کو حج کرنا ہے, اسی طرح تطہیر بدن کی چیزیں ہیں, معاشرت کی کچھ چیزیں ہیں, وہ جو ہر مسلمان کی زندگی میں موجود ہیں. اسی طرح سے وہ معاملات جن میں کوئی ذہنی الجھن پیدا ہو جاتی ہے دین کے معاملے میں, ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی ایک سطح نہیں ہوتی. ایک عام آدمی کی الجھن اور طرح کی ہوگی, ذرا پڑھے لکھے آدمی کی اور ہوگی. تو ان چیزوں کے بارے میں اس کو پورا علم حاصل کرنا چاہیے. اگر اس کو آپ بالکل الٹ کر دوسرے طریقے سے بیان کر دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب قیامت تک ہر آدمی کو اللہ کی کتاب کا علم ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب کا ایک ہے عالمانہ علم, وہ الگ چیز ہے. اللہ کی کتاب کے اندر جو ہدایت ہے وہ نہایت سادہ الفاظ میں بیان کر دی گئی. قرآن مجید کا کمال ہے یہ پوری دنیا کی کتابوں میں کہ یہ عامی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور عالم کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب.
جاوید صاحب, یہ ابھی بلوچ صاحب نے جو کوشچن کیا تھا تبلیغ و ترویج کے حوالے سے, ایک سوال یہ ہے میرے پاس کہ جو ایسی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی جو ریاستیں ہیں, کیا ان میں تبلیغ و ترویج غیر مسلموں کو ان کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذاہب کی تبلیغ یا ترویج کر سکیں؟
آپ کسی انسان کو اس سے نہیں روک سکتے. جب وہ شائستگی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو قرآن حدیث میں کوئی چیز نہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ اسے روک سکیں.
نہیں,
مسلم اگر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, ہم سے کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں, ضرور بتائیں. ان کو ہم یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات کہیں تو ہمیں موقع دیں گے کہ ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھیں. تو یہ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جس میں اللہ رسول نے روکا ہے اس سے؟ ایسی کوئی بات نہیں.
اس کا اصل میں جو اگزامپل دی ہے سائل نے, جو سوال پوچھا اس میں ایک اگزامپل دی ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں ایک اسکول چلا رہا ہوں, کوئی کالج چلا رہا ہوں, میرا اسکول ہے اور میں جانتا ہوں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ ان کی میتھمیٹکس اچھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ میں ان کو میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے وہاں اپوائنٹ تو نہیں کروں گا. تو جب میں ایک ریاست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا دین جو ہے وہ حق ہے اور یہ جو دوسرا شخص پیش کرے گا اس کا دین درست نہیں ہے, تو میں اسے کیسے اجازت دے دوں گا کہ وہ میری ریاست میں آئے اور میرے لوگوں سے بات کرے؟
دو لفظوں کا جواب یہ ہے کہ ریاست اسکول نہیں ہوتی. بھائی اسکول ایک ادارہ ہے جو آپ نے قائم کیا ہے, اس کے قواعد بنانے کا آپ کو حق ہے. ریاست ایک اور اصول پر بنتی ہے. مثلاً آج کل کے زمانے کی قومی ریاستیں نیشنل اسٹیٹس کس اصول پر بنی؟ یہ اس اصول پر بنی ہے کہ ایک شخص نے اپنا ذاتی اسکول کھولا ہے. یہ اس اصول پر بنی ہے کہ اس خطے میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری کی حیثیت سے اب اس ریاست کے مالک ہیں. اس اصول پر بنی ہے. پہلے آپ اس اصول کو ختم کیجئے, کوئی اور ریاست بنائیے. مثلاً آپ یہ کہیے کہ نہیں, ہم اب ریاست فتوحات کی بنیاد پر بنائیں گے. تو فتوحات کی بنیاد پر آپ کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں برابر کے شہری کا نہیں ہوتا.
صحیح.
وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہوتا ہے. تو حاکم اور محکوم کے تعلق میں ریاست واقعی اسکول بن جائے گی.
ٹھیک,
لیکن اس وقت کی قومی ریاستوں میں اس کا کوئی سوال نہیں.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور ہم تمام یہاں کے جو شرکا ہیں ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے آج جو پروگرام کیا وہ متفرق سوالات پر مبنی تھا. کچھ سوالات آپ کے میں نے جاوید صاحب کے سامنے رکھے جو ای میل کے ذریعے سے ہم سے موصول ہوئے, اور کچھ یہاں پر ہمارے پینلسٹ نے سوالات کیے. اور بھی دیگر سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوں اس ای میل پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ihat.duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.